أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم، فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المؤمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ایک مثال ذکر کی ہے، کیا تمہارے وہ غلام جن کے تم مالک ہو وہ تمہارے شریک ہو سکتے ہیں ان اموال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، کہ پھر تم اور وہ ان اموال میں برابر ہو جاؤ اور تم ان سے اسی طریقے سے ڈرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. اسی طریقے سے ہم یہ آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. بلکہ جو لوگ ظالم ہیں وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں بغیر علم کے، تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ رکھیے. وہ اللہ کی فطرت ہے کہ اللہ نے اس پر لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اسی کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو مختلف فرقوں میں تبدیل کر دیا اور وہ گروہ بن گئے، اور ہر گروہ اپنے پاس جو چیز موجود ہے اس پر خوش ہے. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر اللہ جب ان کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے اچانک کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. یہ کفر کرتے رہیں ان چیزوں پر جو ہم نے ان کو دی ہیں، اور مزے اڑا لو تم عن قریب جان لو گے کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ دلیل بیان کر رہی ہو ان شرک والی باتوں کو جو یہ کرتے ہیں. اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ لوگ اس رحمت پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کیے، تو اچانک وہ لوگ نا امید ہو بیٹھتے ہیں. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو سورہ روم کی آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ سورہ روم کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 37 تک کی آیات تھی. ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مثال بیان کی ہے، اور مثال کے ذریعے سے ایک حقیقت توحید کی اور شرک کی سمجھائی ہے. اور یہ قرآن اور حدیث کے اندر طریقہ ہے کہ مثالیں دے دے کر بات سمجھائی جاتی ہے. قرآن مجید میں بھی مختلف مثالیں دی گئی ہیں، اور ان مثالوں کو دے کر پھر بات سمجھائی گئی ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی اس طرح کی مثالیں مختلف مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور خاص طور پر حدیث کی کتابوں میں جامع ترمذی وہ کتاب ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے ایک پورا باب قائم کیا کتاب الامثال، اور اس میں وہ ساری احادیث جمع کر دی ہیں تقریباً کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں مثال دے دے کر سمجھائی ہیں، مثالیں دے دے کر سمجھائی ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن کوئی مثال دی جاتی ہے تو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. تو یہ قرآن حدیث میں مختلف مثالیں دی گئی ہیں، انہی میں سے ایک مثال یہ سورہ روم کی آیت نمبر 28 میں بیان کی گئی ہے. مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے یا اس کے بھائی بہن ہیں، دو تین آدمی ہیں، انہوں نے مل کر کوئی کاروبار قائم کیا، کوئی چیزیں خریدیں، اب وہ جو پارٹنرز ہیں آپس میں وہ تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی غلام خرید لیں اور وہ غلام ان کے ہاں کام کرنے لگیں، یا غلام نہ ہو بلکہ آج کل کے زمانے میں ملازم ہوتے ہیں، آپ نے کوئی دکان کھولی، کوئی فیکٹری کھولی اور اس میں آپ نے کچھ ملازم رکھ لیے، تو کیا آپ یہ بات برداشت کر سکتے ہیں کہ ملازم آپ کی تمام جائیداد کے اندر خود بخود شریک ہو جائے؟ کون مالک ہوگا جو یہ برداشت کر لے گا کہ میرے ملازم میری جائیداد کے اندر اور میرے کاروبار کے اندر خود بخود شریک ہو جائیں؟ اور یہ تو ملازمت ہے، اور غلامی کے اندر تو ہوتا یہ تھا کہ بازار سے غلام کو خرید لیا جاتا تھا اور پھر وہ مالک کے پاس رہتا تھا، مالک اس کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، اور جو کچھ کھاتا تھا اس میں سے اس کو بھی کھلاتا تھا، جو پہنتا تھا وہ اس میں سے اس کو بھی پہناتا تھا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون۔ تو مولا اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اس کے دکھ درد، اس کی بیماری، اس کی سردی گرمی، ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، اس کے عوض میں غلام جو ہے وہ اپنے مالک کی اور مولا کی خدمت کرتا تھا۔ لیکن مالک حسن سلوک پہ تو راضی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے غلام کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں، لیکن اس بات پر وہ راضی نہیں ہو سکتا کہ میری جو مالکانہ کرسی ہے اس پر آ کر غلام بیٹھ جائے یا نوکر آ کر اس پر بیٹھ جائے اور مجھ پر حکم چلانے لگے۔ کون اس کو برداشت کرے گا؟ نہ استاد برداشت کر سکتا ہے کہ شاگرد آ کے میری کرسی پر بیٹھ جائیں اور مجھے سامنے بٹھا دیں، نہ مولا یہ برداشت کر سکتا ہے، نہ جو اجیر ہے کارخانے کا مالک وہ یہ برداشت کر سکتا ہے۔ حالانکہ تم سب انسان ہو، تم سب انسان ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی تو خالق ہیں، مالک ہیں، ان کے شان میں یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان ان کی خدائی میں، اس کی ذات اور صفات میں شریک ہو جائے؟ تو یہ بات مثال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی ہے۔ تو آیت یہ ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے اپنے لوگوں میں سے یا اپنی جانوں میں سے، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ایک مثال ذکر کی ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے وہ غلام جن کے تم مالک ہو وہ غلام شریک ہو سکتے ہیں؟ فیما رزقناکم، اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، کیا تمہارا نوکر تمہاری جائیداد میں شریک ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا غلام تمہاری جائیداد میں شریک ہو سکتا ہے؟ وَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اور تم پھر اس مال میں ان غلاموں کے ساتھ برابر ہو جاؤ اور تم ان سے ڈرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ اگر چار بھائی کسی کاروبار میں شریک ہوں اور ان کا موروثی کاروبار تھا، تو وہ جو چار بھائی ہیں ان میں سے ہر ایک کو یہ خیال تو ہوتا ہے کہ بھئی میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے باقی شرکا کو ناراضگی ہو، لیکن یہ شرکا میں تو چل سکتا ہے، لیکن غلام اور نوکر اجیر ان کے اندر یہ بات نہیں چل سکتی کہ آدمی اپنے نوکر سے ڈرنے لگے اور یہ خیال کرے کہ یہ بھی میرا پارٹنر بن گیا ہے اور یہ بھی میرے مال اور جائیداد میں اور میرے گھر میں اور چیزوں میں شریک ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے مال و جائیداد میں شریک کرنے پر راضی نہیں ہو، اپنے نوکروں کو، اپنے غلام اپنے نوکروں کو اپنے مال اور جائیداد میں شریک کرنے پر راضی نہیں ہو، تو کیا تماشا ہے کہ تم انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور صفات میں شریک کرنے پر راضی ہو جاتے ہو؟ کیسی بے وقوفی کی اور جہالت کی بات ہے؟ تو فرمایا ضرب لکم من انفسکم، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں میں سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے تم مالک ہو، من شرکاء، کیا شریک ہو سکتے ہیں، فیما رزقناکم، اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، فانتم فیہ سواء، اور تم اور وہ اس مال میں برابر ہو جائیں، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے رہو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ استفہام استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ایسا ہوتا ہے۔ جب انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا، حالانکہ سب انسان ہیں، انسانیت میں شریک ہیں، تو خالق اور مخلوق کے درمیان یہ شرکت کیسے ہو سکتی ہے کہ تم مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک کرو؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا اور حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ یہ جو مشرکین تھے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل تھے، مگر ساتھ ساتھ یہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک کرتے تھے، جیسے کہ آج کل ہندو اور بت مت والے شریک کرتے ہیں کہ کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو دے دیے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ لوگ جب طواف کرتے تھے، طواف یہ بھی کرتے تھے، کافر جو تھے وہ بھی حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، تو جب یہ طواف کرتے تھے تو یہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، الا شریکن تملکہ وما ملک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریک لک تملکہ وما ملک، یہ آگے بڑھاتے تھے۔ اور اسی لیے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس میں بعض کافر بھی شریک تھے، تو وہ جب پڑھتے تھے تو جب وہ یہاں پہنچتے آپ پہنچتے تھے لا شریک لک، تو اس کے بعد آپ فرماتے تھے قد قد قد، بس بس آگے مت کہنا کچھ۔ تو یہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ نیک لوگ ہیں، اور ان نیک لوگوں کو اللہ تعالی نے کچھ خدائی اختیارات دے رکھے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اپنے اختیار کے اعتبار سے بھی، اپنی عبادت کے اعتبار سے بھی، کوئی آدمی اللہ تعالی کے ساتھ اختیار میں شریک نہیں ہے، جو کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کرتا ہے، اور اللہ تعالی نے کوئی اختیار کسی انسان کو یا کسی بت کو یا کسی نیک آدمی کو نہیں دیا کہ دنیا چلانے کے کچھ اختیارات ان لوگوں کو دے دی گئے ہوں، کہ دولت کی دیوی کسی کو بنا دیا گیا ہو، اور جناب محبت کی دیوی کسی اور کو بنا دیا گیا ہو، اور فلاں چیز کی دیوی کسی اور کو بنا دیا گیا ہو۔ یہ سب شرک والی باتیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم اور حدیث میں جگہ جگہ شرک کی مذمت بیان کی ہے، اسی لیے آدمی کو یکسو ہونا چاہیے، اسی لیے آگے آ رہا ہے حنیف۔ اور یہ جو ہمارا دین ہے اس کو کہا جاتا ہے الدین الحنیف، اور ہماری جو شریعت ہے اس کو کہا جاتا ہے الملۃ الحنیفیہ السمحۃ البیضاء۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اور حنیف کہتے ہیں جو نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے بلکہ یکسو ہو کر ایک ہی ذات کی طرف اس کی توجہ ہو. تو انسان کی توجہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رہنی چاہیے, اسی کو اپنا خالق مالک سمجھنا چاہیے, اور یقین رکھنا چاہیے کہ میرے مسائل کو حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. باقی دائیں بائیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, استاد بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, پیر بھی ہے, مرید بھی ہیں, سب کے حقوق ادا کرتے رہو, لیکن ان میں سے کسی سے دل نہ لگاؤ, کسی پر اعتماد نہ کرو. اور ایک مرتبہ شاید میں نے آپ کو سنایا تھا کہ گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے مرید چاروں طرف وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ نے فرمایا اپنے مریدوں سے, خاص مرید تھے, فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جس سے دنیا اور آخرت کی راحت تمہیں نصیب ہو جائے. تو جتنے مرید تھے انہوں نے عرض کیا ضرور بتا دیجئے. فرمایا کہ دیکھو دنیا میں کبھی کسی سے کوئی امید مت رکھو, فرمایا دنیا میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو, اور فرمایا یہ بڑی راحت کا گر ہے, جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ امید کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ راحت کا گر یہ ہے کہ دنیا میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو. اور پھر حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھنا. شیخ اپنے مریدوں سے کہہ رہا ہے, پیر اپنے مریدوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا, مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا. تو آدمی کو اپنے شیخ سے, اپنے مرشد سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, کوئی حرج نہیں, جب میں لاہور سے کراچی منتقل ہونے لگا تو ہمارے دونوں چچا باپ کی جگہ میں, چچا باپ ہی کی طرح ہوتا ہے, العم سن و ابی ہی حدیث میں آتا ہے کہ چچا باپ کے مثل ہے. تو حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدد ذلوم العالی ودامت برکات و ملعالیہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھئی ماشاءاللہ ہمیں آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے, بڑی محبت کی, بہت ہی ہمت افزائی کی, لیکن فرمایا دیکھیں آپ آ رہے ہیں ہم سے کوئی امید نہ رکھے, ہم سے کوئی امید نہ رکھے, یعنی یہ سمجھنا کہ چچا ہی کام کر دے گا, چچا ہی کام کر دے گا. یہ تو بڑا مسئلہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بس ساری امیدوں کو مر کر فلاں آدمی بن گیا یا لوگ بن گئے. تو الحمدللہ وہ ہم سے کوئی امید رکھتے ہیں نہ ہم ان سے کوئی امید رکھتے ہیں, لیکن ان کے احسانات باپ سے بڑھ کر ہمارے اوپر ہیں, اور ہم بھی جو ان کی خدمت کر سکتے ہیں کرتے ہیں, لیکن نہ وہ ہم سے امید رکھتے ہیں نہ ہم ان سے, اس لیے نہ ان کو ہم سے شکایت ہوتی ہے نہ ہمیں ان سے کوئی شکایت ہوتی ہے. تو یہ جو شکایتیں پیدا ہوتی ہیں یہ امید سے پیدا ہوتی ہیں, جو فلاں سے امید فلاں سے, اسی لیے آپ اکثر کہتے ہیں بھائی مجھے تو تم سے بڑی امید تھی اور تم نے یہ کام کیا نہیں. تو غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے اس سے امیدیں کیوں لگائیں, اس نے کہاں کرنا تھا, وہ تو لوگ تو اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں, وہ کہاں آپ کے سارے کام کرتے پھرے. آدمی اس دنیا میں اکیلا آیا, اکیلا ہی رہتا ہے, اکیلا ہی قبر میں جائے گا. میں آپ کو بتا دوں, آدمی بالکل اکیلا ہے اس دنیا میں, جب آیا ہے تو اکیلا, یہاں بھی رہتا ہے تو اکیلا, اور جب جائے گا قبر میں تو بھی اکیلا. بس اتنی بات ہے کہ یہاں جب ہوتا ہے دائیں یہ بیٹھے ہیں بائیں یہ بیٹھے ہیں, لیکن میرے پیٹ میں اگر تکلیف ہے تو نہ یہ اس کو دور کر سکتے ہیں نہ وہ دور کر سکتے ہیں, اس تکلیف کو ہم بانٹ نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ تکلیف تو مجھے ہی برداشت کرنی پڑے گی. آدمی اس دنیا میں سب کے ساتھ رہ کر بھی اکیلا رہتا ہے, اور اگر آدمی یہ حقیقت سمجھ جائے کہ میں اکیلا ہوں تو, اور اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک لہ ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب, میں ان سے بیعت ہوا, کافی عرصے ان کی خدمت میں رہا اور ان سے استفادہ کرتا رہا, تو انہوں نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اکیلا اکیلے کے لیے, ایک مرتبہ فرمایا اکیلا اکیلے کے لیے, کیا مطلب, انسان اس دنیا میں اکیلا ہے اور اس کو اگر کوئی اپنی راحت چاہیے تو وہ جو اکیلی ذات ہے وحدہ لا شریک لہ, بس اس سے امید رکھے. تو ساری خرابی پیدا ہوتی ہے شرک سے, کہ آدمی مخلوق سے امید رکھتا ہے، حالانکہ مخلوق تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 28، اس میں بھی شرک کی مذمت بیان کی، اور پھر فرمایا کہ تم خود سوچ لو کہ تم اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو اپنے کاروبار، مال اور جائیداد میں شریک نہیں سمجھتے اور نہ ان کی شرکت گوارا کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ تم ذات اور صفات میں مخلوق کو کیسے شریک کر دیتے ہو؟ اگر کوئی ملازم آئے آپ کی کرسی پر بیٹھ جائے، یا ملازم آئے آپ کے کمرے میں جو پرائیویٹ کمرہ ہے اس میں جا کے لیٹ جائے، تو آپ کو ناگواری ہوگی نہیں ہوگی؟ یار یہ عجیب آدمی ہے، میری کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ حالانکہ کرسی تو کرسی ہے، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہو، لیکن اس کے باوجود آپ گوارا نہیں کرتے کہ وہ میری جگہ میں بیٹھ جائے۔ استاد اگر کسی طالب علم کو دیکھے کہ میری جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے نہ کہے ناگواری اس کو ضرور ہوگی کہ بھائی میں یہ عجیب آدمی ہے کہ یہ استاد کی جگہ میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ جب انسانوں کے اندر ایک دوسرے کی یہ شرکت گوارا نہیں ہے، تو انسانوں میں، انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ شریک کرنا کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس کو فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے اندر ہی سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے تم مالک ہو شریک ہو سکتے ہیں، فی ما رزقناکم، اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فانتم فیہ سواء، اور تم اور وہ غلام اس مال میں برابر ہو جائیں، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، استفہام انکاری ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ آگے آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں بغیر علم کے۔ جو ظالم ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی بغیر علم کے، فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی جب آدمی شرک اختیار کرتا ہے اور شرک کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو کون ہدایت دے گا اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے مددگار نہیں ہوں گے، یعنی آخرت میں ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی کون مددگار ہوتا ہے، تھوڑا بہت کوئی تسلی کے بول کہہ دے، کچھ مدد کر دے کر دے، ورنہ ہر انسان کو اپنی تکلیف خود ہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں میں سے ہر امتی کو خطاب کر کے فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، تو آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف قائم کر دیجئے، آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، قائم کر دیجئے اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر۔ یکسو ہو کر یعنی مخلوق کی طرف کوئی نظر نہ ہو، مخلوق پر بھروسہ نہ ہو، مخلوق سے امیدیں نہ ہو۔ جو امید لگانی ہے، جو بھروسہ کرنا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگو، اسی پر بھروسہ رکھو، اسی سے امیدیں رکھو۔ یہ ہے صحیح دین۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، تو آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف قائم کر دیجئے، دین کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. تو اس آیت میں شروع میں تو یہ فرمایا کہ دین کی طرف متوجہ رہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ رہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جو آدمی متوجہ رہے گا تو وہ اس کے دین پر عمل کرتا چلا جائے گا، سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، تو آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ کر دیجئے. فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اور یہ دین اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ جو دین ہے یہ اللہ کی فطرت ہے، یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور لوگوں کو اس فطرت سلیمہ پر پیدا کیا گیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ ایک لفظ ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، فطرت سلیمہ. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی بھی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت پر، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر انسان میں فطرت سلیمہ موجود ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی خبیث اور کتنا ہی ظالم اور کتنا ہی بڑا کافر، کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ ہو، اس کے اندر دل میں فطرت سلیمہ موجود ہوتی ہے. فطرت سلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھی ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانا جائے، اور دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کو تسلیم کیا جائے. یہ ہے فطرت سلیمہ، اور ہر انسان کی طبیعت میں یہ رکھی ہوتی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے کفر پر مرنے کا یقین تھا اور یقین ہے، ان کی فطرت میں بھی یہ فطرت سلیمہ موجود تھی، ان کے اندر بھی فطرت سلیمہ موجود تھی. فرعون ہے، فرعون کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے، آل آنا وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو معلوم ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، کفر پر اس کی موت آئی. جگہ جگہ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے، فرعون کافر تھا بلا شبہ، لیکن فطرت سلیمہ اس کے اندر بھی موجود تھی. یعنی اگر وہ ایمان لانا چاہتا تو ایمان لا سکتا تھا. ابو جہل کتنا بڑا کافر تھا، لیکن فطرت سلیمہ اس کے اندر بھی موجود تھی. اور فطرت سلیمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایمان لانا چاہتا تو لا سکتا تھا. اسی لیے فرعون ہے، ابو جہل ہے، یا کوئی بھی بڑا سے بڑا کافر ہے، آخری دم تک مکلف بالایمان رہا، اور اس کو حکم ہوتا رہا کہ ایمان لے آؤ لے آؤ لے آؤ. اگر اس کی فطرت سلیمہ ختم ہو جاتی تو پھر تو ایمان لانے کا حکم جو تھا وہ دینا ہی ممکن نہیں تھا، پھر تو وہ معذور ہو جاتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور اسی لیے آپ سورہ طہٰ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، اور اسی میں فرمایا فقولا له قولا لینا، کہ دیکھو فرعون سے جا کے نرم بات کرنا، سختی سے بات نہ کرنا، اگرچہ فرعون ہے کافر ہے، ظالم ہے، مگر سختی سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ قولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے اللہ سے ڈر جائے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرعون کے بارے میں کہ فرعون سے جب بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ خدا سے ڈرنے لگے. معلوم ہے کہ فرعون کے اندر صلاحیت موجود تھی نصیحت حاصل کرنے کی، فرعون کے اندر صلاحیت موجود تھی اللہ تعالی سے ڈرنے کی. اسی لیے جو انسان کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو، اندر اس کے ایمان کا بلب موجود ہوتا ہے. ایمان کا بلب ہر ایک کے اندر موجود ہوتا ہے. اتنی بات ہے کہ وہ جو اندر ایمان کا بلب ہے، روشن ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر گارا ڈالتا رہتا ہے آدمی، اس کے اوپر تارکول ڈالتا رہتا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے کپڑے چڑھاتا رہتا ہے. نتیجہ یہ کہ ایمان کی روشنی باہر نہیں آتی. لیکن اندر ایمان ہر انسان کے موجود ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو. اسی لیے صوفیاء کرام رحمہم اللہ، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عقل کو نہ متوجہ کیا جائے، بلکہ ان کے دل کو سے وہ جو غلاف ہے وہ اتارا جائے، اور اندر سے جو ایمان ہے اس کو نکال دیا جائے. اسی لیے محبت سے، حکمت سے باتیں کرتے ہیں تاکہ اندر کا جو ایمان ہے وہ کسی طریقے سے باہر آ جائے اور اس کو کلمے کی توفیق ہو جائے. تو ہر انسان کے اندر فطرت سلیمہ موجود ہوتی ہے، اور اسی فطرت سلیمہ کی وجہ سے وہ مکلف بالایمان ہوتا ہے. ساری عمر کفر کرتا رہا جیسے فرعون، ابو جہل، لیکن مرتے دم تک اس کے دل کے اندر، ان کے دل کے اندر فطرت سلیمہ موجود تھی. اس فطرت سلیمہ کو اگر باقی رکھا جائے تو آدمی کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اس فطرت سلیمہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے خلاف آپ اس کو فطرت سلیمہ کو دباتے رہیں اللہ پناہ میں رکھے، تو پھر وہ برائیاں غالب آ جاتی ہیں اور فطرت سلیمہ اندر دب جاتی ہے. اور اسی کو، فطرت سلیمہ کو ابھارنے کو کہا جاتا ہے تزکیہ. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ آدمی کامیاب ہے جس نے تزکیہ کیا، یعنی جو گند من چڑھ گیا تھا دل میں اس کو ہٹا دیا، پاک صاف کر دیا، اندر کا ایمان نظر آنے لگا. وقت خواب من دساہا، اور وہ آدمی ناکام ہے کہ جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا. دس یا دس دبا دیا، تو نفس کو کا تزکیہ کر دیا جائے تو راہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اونچے مقامات نصیب ہو جاتے ہیں، اور اپنے نفس کو گناہوں میں، ان چیزوں میں دبا دیا جائے. بہرحال ہر انسان کے اندر فطرت سلیمہ موجود ہوتی ہے، یعنی ایمان لانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. اور یہ صرف ایمان کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں تو ان کو اچھا سمجھنا، اور جتنی بری چیزیں ہیں ان کو برا سمجھنا، یہ انسان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہوتا ہے. اور ہر انسان میں یہ فطرت سلیمہ موجود ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو مسخ کر دیتے ہیں اس فطرت سلیمہ کو. اب یہ ہمارے قریب میں ہندوستان ہے، تو وہاں جو ہے گائے کا پیشاب پیتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے، گائے کا پیشاب پیتے ہیں. لیکن کیا دنیا میں گائے کا پیشاب پیا جاتا ہے؟ فطرت سلیمہ یہ ہے کہ گائے کا پیشاب نہ پیا جائے. چنانچہ پوری دنیا کے اندر شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے ہندوستان کے، وہ بھی کچھ ہی ہندو، جو کہ اس خباثت پر عمل کرتے ہوں. فطرت سلیمہ اس کا تقاضا نہیں کرتی. آج کل آپ دیکھیں زنا کتنا پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں شادی زیادہ ہے یا زنا زیادہ ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، بات اس کی نہیں ہو رہی. کافروں کے اندر بھی شادی زیادہ ہے، اس لیے کہ فطرت سلیمہ کا تقاضا یہی ہے. چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے زیادہ ہیں یا چوری نہ کرنے والے اور ڈاکہ نہ ڈالنے والے زیادہ ہیں؟ ظاہر ہے کہ چور ڈاکو پھر بھی کم ہے، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ پھر بھی اب بھی زیادہ ہے. یہ فطرت سلیمہ ہوتی ہے انسان کے اندر. فطرت سلیمہ ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے. اتنی بات ہے کہ اس فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیا جاتا ہے, لوگ اس کو مسخ کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو اچھائی نہیں نظر آتی, برائی نہیں نظر آتی. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے فرمایا کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو دوسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر تیسرا گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اب اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جائے گا, پھر وہ دل چمکنے لگے گا, ایمان منور ہو جائے گا. لیکن اگر کالے نقطے لگتے رہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سارا کا سارا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے, اور پھر اندر کی جو روشنی ہے پھر باہر نہیں آتی, لیکن اندر روشنی پھر بھی موجود ہوتی ہے. اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اور یہیں سے ایک شبہ بھی دور ہو جائے گا. کبھی کبھار یہ شبہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم جانا طے کر دیا تھا, یعنی علم الہی میں معلوم تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا, تو وہ ایمان کا مکلف کیسے ہو سکتا ہے, کیا وہ ایمان کیسے لا سکتا ہے؟ جواب یہ کہ لا سکتا ہے, اس لیے کہ اس کو اختیار دیا گیا تھا اور اس کے اندر فطرت سلیمہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے, اور اس فطرت سلیمہ کو اگر وہ استعمال کرے تو ایمان لانے پر قادر ہے. اسی لیے فرعون کو کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون نصیحت حاصل کر لے, ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے. یہ جو فطرت سلیمہ ہے یہ ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فطرت سلیمہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں قرآن نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, لوگوں کی اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ہو اور اس کی طبیعت میں فطرت سلیمہ موجود نہ ہو, ہو ہی نہیں سکتا. یہ لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, یعنی ہر انسان کی طبیعت میں فطرت سلیمہ موجود ہوتی ہے. یہ تو ایک ترجمہ ہے لا تبدیل لخلق اللہ, کہ اللہ کے خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت کے اندر فطرت سلیمہ رکھی. لیکن اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی ممکن ہے, اور وہ بھی کئی حضرات نے کیا, وہ بھی 100% درست ہے. وہ ہے لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی اس فطرت کو تبدیل مت کرو, پیشاب مت پیو, زنا مت کرو, چوری مت کرو, شرک مت کرو, یہ اللہ کی فطرت سلیمہ کو تبدیل کرنا کی کوشش ہے, اور یہ فطرت تبدیل مت کرو. تو لا تبدیل لخلق اللہ یہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور انشاء بھی ہو سکتی ہے. اگر خبر ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے. اور اگر انشاء ہو تو معنی یہ ہوگا کہ لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کے اس خلق کو تبدیل مت کرو. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے. کیا سیدھا دین ہے؟ کہ انسان اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ نہ ہونے دے, اور اس فطرت سلیمہ کے مطابق دین پر عمل کرتے ہوئے جنت تک چلتا رہے. ولكن اكثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. منیبین الی, اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ, اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ. واتقوا, اور اس سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ولا تكونوا من المشركين, اور مشرکین میں سے مت بنو. منیبین الی, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو. واتقوا, اس سے ڈرتے رہو. واقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. ولا تكونوا من المشرکین, اور مشرکین میں سے مت بنو. یہ جو مشرک ہیں انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے. من الذین فرقوا دینہم, یہ مشرکین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو میں کو تقسیم کر دیا, جنہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا. وکانو شیعہ, اور یہ مختلف گروہ بن گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اپنی اس چیز پر جو ان کے پاس ہے اس پر خوش ہے. اب دیکھیے ہندو جو ہیں وہ بھی بتوں کو پوجتے ہیں, بدھ مت والے یہ بھی بتوں کو پوجتے ہیں, یہ جاپانی اور چینی لوگ جو ہیں یہ بھی بتوں کو پوجتے ہیں, لیکن ان میں سے ہر ایک کے طریقہ عقائد مختلف ہیں. اور بخلاف ان حضرات کے جو آسمانی مذہب سے وابستہ ہیں کہ ان میں کئی چیزیں بنیادی طور پر فطرت سلیمہ کے مطابق ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات و صفات کا قائل ہونا اور شرک کو برا سمجھنا اور انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو قرآن نے فرمایا ولا تکونوا من المشرکین, مشرکین میں سے مت ہو, آگے اس سے بدل ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اور آپ جانتے کہ بدل مبدل میں نو ایک ہوتا ہے, تو من الذین فرقوا دینہم, ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا. وکانوا شیعا, اور وہ مختلف گروہ بن گئے. شیعہ کی جمع ہے اور شیعہ کہتے ہیں گروہ کو. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر جماعت کے لوگ اپنی چیزوں پر خوش ہونے والے ہیں, ہر جماعت کے لوگ اپنی چیزوں پر خوش ہونے والے ہیں. حالانکہ اگر خوش ہونا ہے تو توحید پر خوش ہونا چاہیے, فطرت سلیمہ پر خوش ہونا چاہیے, لیکن فطرت سلیمہ کے خلاف شرک اختیار کرنا یہ جہنم تک پہنچنے والی بات ہے. آگے آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان مشرکین مکہ کا عجیب حال ہے, جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر بتوں کو نہیں پکارتے, پہلے تو بتوں کو پکارتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ مصیبت دور نہیں ہو رہی پھر اللہ کو پکارنے شروع کر دیتے ہیں, لیکن جیسی مصیبت ختم ہوتی ہے پھر دوبارہ بتوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, ان لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً, پھر اللہ جب اپنے پاس سے ان کو رحمت چکھا دیتا ہے یعنی رحمت عطا فرما دیتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون, اچانک ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرتی ہے, ان میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم, کفر کرتے رہیں اس مال پر جو ہم نے ان کو دیا ہے. فتمتعوا, اور تم مزے اڑا لو. فسوف تعلمون, تم ان قریب جان لو گے. کوئی کافروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ یہ جو تم شرک کرتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہو, کر لو کچھ دن, ساری نعمتیں تو اللہ تعالی نے دی اور پکارتے غیر اللہ کو, پیدا کیا اللہ تعالی نے, پکارتے غیر اللہ کو. لیکفروا بما آتیناہم, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس پر کفر کر لیں. فتمتعوا, تم مزے اڑا لو. فسوف تعلمون, تم ان قریب جان لو گے. آگے آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے اتنی کتابیں اتاری ہیں, ہر کتاب میں ہم نے شرک کی مذمت بیان کی ہے, پھر یہ لوگ کیسے کوئی دلیل بیان کر سکتے ہیں. ام انزلنا علیہم سلطانا, کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے. فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون, اور وہ دلیل بیان کرتی ہو ان باتوں کو جس کا یہ شرک کرتے ہیں, یعنی شرک کی جو باتیں یہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو ہم نے نازل کی ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلسل کتابیں نازل کی ہیں، مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ہر نبی علیہ السلام نے آ کر یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو. سورۃ الشعراء آپ پڑھ کر آئے ہیں، اس میں مختلف کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ہر ایک نبی نے آ کر یہ کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ہر ایک نے شرک کی مذمت بیان کی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ سلطان کہتے ہیں دلیل کو، مضبوط دلیل کو. فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، اور وہ دلیل بیان کرتی ہو ان کی شرک والی باتوں کو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم نے لوگوں کو کوئی رحمت چکھا دی تو یہ لوگ اس پر خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اچانک یہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا حال تھا کہ اللہ کو پکارتے تھے جب مصیبت میں پھنس جاتے تھے. ایک جگہ میں قرآن مجید نے فرمایا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھور میں آ جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب جان بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، اگر آپ نے نجات دی ہم شکر گزار بندے بن جائیں. فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے زمین میں ناحق پھر فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ایک صاحب کا میں نے آرٹیکل پڑھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ایک ساتھی تھے یعنی جاننے والے، تو وہ خدا کے قائل نہیں تھے، اللہ تعالی کے قائل نہیں، دہریے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے نہ شریعت کو مانتے تھے. کہنا ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اور ہوائی جہاز جو ہے نا وہ سخت بھور میں آ گیا، ہوا کا بھور تھا اور بادل، اور ایسا لگا کہ اب یہ شاید جہاز اور جہاز کے مسافر نہیں بچیں گے. تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، وہی جو ساری عمر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا رہا، ساری عمر اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتا رہا، جب مصیبت آئی تو دیکھا کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. وہاں قرآن نے کہا یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا، اے لوگوں یہ جو تم حرکت کرتے ہو یہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہو صرف دنیا کی زندگی کے اندر، ثم الینا مرجعکم، پھر تم ہمارے پاس ہی آؤ گے، فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کرتے رہے. جب جانا اسی کے پاس ہے، اسی کے حکم سے ہم پیدا ہوئے، جانا بھی اسی کے پاس ہے، اور وہ ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو آدمی کیوں شرک کرے، اسی سے کیوں نہ مانگے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے اور سب کو رزق دیتا ہے. پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی رزق پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھا دیتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو کوئی راحت ملے، خوشی ملے، تو خوشی میں پجامے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اپنے لباس میں ہی رہنا چاہیے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جائے، غم ہو جائے، اس میں آدمی کو بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ وقتی تکلیف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس وقتی تکلیف کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر رہے ہیں، میرے درجات بلند فرما رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں یہ مصیبت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر برسنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے الفرج بعد الشدہ، اور اس کا ترجمہ مصیبت کے بعد راحت، اور اس میں حضرت نے حدیثیں جمع کی ہیں کہ جس وقت میں پریشانی کوئی ہو، اس وقت میں اگر آدمی یہ امید رکھے کہ میرا رب اس پریشانی کو دور کرے گا کرے گا کرے گا، وہ بڑا مہربان ہے، یہ پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ، تو یہ سارا وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس کا ہے تکلیف میں لیکن اس کو امید ہے کہ میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق ہے، وہ ضرور اس پریشانی کو دور کرے گا۔ جب ایسی امید آدمی رکھتا ہے، عبادت اس کی لکھی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے میں ویسے ہی ہو جاؤں گا۔ تو اگر آدمی یہ گمان کرے کہ تکلیف دور ہوگی 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 تو ضرور دور ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، وہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ وقتی تکلیف آتی ہے، اس میں آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، بہت سارے سبق انسان کو مل جاتے ہیں، آئندہ کے لیے اصلاح ہو جاتی ہے، پھر وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، نعمتوں کی بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب رحمت برس رہی ہو اور نعمتیں مل رہی ہوں، اس وقت میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر اور تکبر کر کے اپنے جامے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور جس وقت میں کوئی پریشانی ہو، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نا امید ہونا یہ کافروں کا کام ہے۔ قرآن مجید میں لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتا ہے، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، اس کو امید ہوتی ہے کہ میرا پروردگار میری دعا ضرور قبول کرے گا، ٹھیک ہے وقت لگ رہا ہے، اس کی حکمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور میری پریشانی دور کرے گا۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ ان کافروں کا حال قرآن کریم نے آیت نمبر 36 میں ذکر کیا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم ان لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، فرحوا بها، اترانے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اچانک وہ لوگ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، یہ کافروں کا حال ہے۔ لیکن مومن کو خوشی میں اترانا نہیں چاہیے اور غم میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے صحیح بات۔ مومن کو خوشی میں اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور مصیبت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آگے قرآن نے آخری آیت میں جو آج کے سبق کی ہے، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکمت سے کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کبھی کسی کو کم دیا تھا آگے چل کے اس کو زیادہ مل جاتا ہے، جس کو زیادہ ملا تھا کبھی کبھار اس سے کم کر دیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر قدر یقدر ضیق علیہ کے معنی میں ہوتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب خوشی آئے تو آدمی اترائے نہیں، تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور جب تنگی آئے اس میں نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید رکھے۔ یہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، سورہ روم کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 37 تک۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں میں سے ایک مثال بیان کی ہے، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے تم مالک ہو شریک ہوں گے اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، کہ تم اور وہ غلام اس مال میں برابر ہو جائیں اور تم ان سے ڈرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں, بلکہ وہ لوگ جو ظالم ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی بغیر علم کے, تو کون ہدایت دے اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا, اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. تو آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ رکھیے. دین اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, یہی سیدھا دین ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اس کی طرف رجوع کرنے والے بنو, اس سے ڈرتے رہو, نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہوں میں تبدیل ہو گئے, اور ہر گروہ کے لوگ اپنی چیزوں پر خوش ہونے والے ہیں. اور جب لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. پھر اللہ جب اچانک ان کو اپنی رحمت چکھاتا ہے تو انہی میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. یہ کفر کرتے رہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے, اور تم لوگ مزے اڑا لو تو من قریب جان لو گے. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو بتلا رہی ہو ان باتوں کو جن میں یہ شرک کرتے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس رحمت پر اترانے لگتے ہیں, اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تو اچانک یہ لوگ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں. کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. واللہ سبحانہ و تعالی علم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہ تعالی شفاء کامل. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے, ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتی, یتلونہ حق تلاوتی. یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قرآن مجید کے اندر غور و فکر کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجئے, قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو فطرت سلیمہ آپ نے ہمارے اندر رکھی ہے, یا اللہ اس فطرت سلیمہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فطرت سلیمہ کو مس کرنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما, جو اسپتال میں داخل ہیں یا آپریشن ہوا ہے یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری ظاہری بیماریوں کو بھی دور فرما, باطنی روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہم میں سے جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما, ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نرینہ عطا فرما, اپنے فضل سے اولاد صالح نرینہ عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے رشتے عطا فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی ما رزقتنا واجعل غناءنا فی انفسنا، اللہم اجعلنا ممن توکل علیک فکفیت واستهداک فهدیت واستنصرک فنصرت. اللهم اجعل قلوبنا، اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.